الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين وقال تعالى في مقام آخر وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. یہ مضمون چل رہا ہے تکبر سے متعلق جو ہماری روحانی بیماریوں میں سب سے اہم ترین بیماری ہے، جس کو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ام الامراض کا نام دیا ہے کہ تمام بیماریوں کی ماں ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے، کہ جب دل میں انسان کے تکبر یعنی بڑائی آ جائے، اپنے آپ کو انسان دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھنے لگے تو اس کی وجہ سے کئی بیماریاں انسان میں جنم لیا کرتی ہیں۔ تو اس سے متعلق مضامین عرض کیے جا رہے ہیں، اسی ذیل میں بزرگان دین کے کچھ واقعات کہ اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کی شخصیات کے اندر جس طرح تاثیر رکھی ہے، اسی طرح ان کے حالات اور ان کے واقعات میں بھی اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ نورانیت اور روحانیت اور تاثیر کے اثرات رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کے واقعات حالات جا بجا بیان فرمائے ہیں کہ جس سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اپنے دوستوں کے حالات بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، تو مختلف دشمنوں کے تذکرے بھی قرآن کریم میں فرمائے، تو اس کے ذریعے سے انسان نصیحت حاصل کیا کرتا ہے۔ تو یہ جو مضمون چل رہا ہے تکبر سے متعلق، جس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کائنات کے اندر سب سے پہلے جس نافرمانی نے جنم لیا، جس گناہ کا سب سے پہلے صدور ہوا، وہ یہی تکبر تھا، اور اس کا صدور ابلیس سے ہوا کہ اس کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ اس نے انکار بھی کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، اور جو کچھ اس کو کہا گیا اس کی اس نے تعمیل نہیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسے انسانوں کے لیے اور ایسے افراد کے لیے کہ جن کے اندر بڑائی پائی جاتی ہو، کھلے لفظوں میں فرما دیا انہو لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں جس کی تعریف کی گئی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جس کسی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس پر ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی انسان جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی چپل جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود صاف ستھرے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ بلکہ تکبر کی تعریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ غمط الناس و بطر الحق، کہ لوگوں کو حقیر جانا جائے اور حق سے اعراض کیا جائے، یہی وہ چیز ہے کہ جس دل کے اندر یہ بات آ جائے۔ اس کے دو گویا کے پہلو ہیں، ایک طرف تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا، اور روحانی اعتبار سے حق بات سے اعراض کرنا۔ یہ دو چیزیں جس کسی انسان میں پائی جائیں گی تو سمجھ لیا جائے کہ اس کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے، اور ایسے متکبرین کے لیے اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر وہ حدیث قدسی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کبریائی اور بڑائی یہ میری چادر ہے، من نازعنی ردائی، جو کوئی میری چادر کو چھیننا چاہے، جو میری چادر میں شریک ہونا چاہے، جو کوئی میری چادر میں گھسنا چاہے، فرمایا کہ قسمتہ، میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، گردن اس کی توڑ ڈالوں گا۔ تو یہ کبریائی اللہ پاک کی شایان شان ہے، وہی ذات اس کی حقدار ہے کہ بڑائی اسی کی مناسب حال ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اگر ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی متصرف ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق اور متصرف، ہر چیز کا حقدار وہی ہے۔ تو وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ بڑائی کبریائی اسی کی شایان شان ہو۔ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کبریائی کے حقدار اس لیے ہیں کہ ایک طرف تو وہ حد سے زیادہ طاقتور ہیں، غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اب یہاں یہ دو اوصاف اللہ پاک نے 99 ناموں میں سے چھانٹ کے اس اپنی کبریائی کے ساتھ ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ متکبر ہوں، بڑائی انہی کی شان اور انہی کی گویا کہ ہستی کو زیب دیتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہی ذات کامل مکمل طاقت کا مالک ہے، اور پھر صرف طاقت ہی نہیں بلکہ اس طاقت کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، جس کو حسن استعمال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالی ہی کی شان ہے۔ تو غالب اور حکیم دونوں صفات اللہ کے اندر موجود ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چونکہ ساری طاقتوں کا مرکز میری ذات ہے اور ان طاقتوں کو صحیح استعمال کرنا یہ بھی میری شان ہے، تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ بڑائی مجھے زیب دیتی ہے۔ جو کوئی میری اس بڑائی کی چادر میں دخل اندازی کا ارادہ بھی کرے گا تو فرمایا کہ میں اسے پارا پارا کر دوں گا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اسی بڑائی اور توازوں سے متعلق ایک ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو بڑائی کبریائی انہی کو زیب دیتی ہے، اور انسان چونکہ بندہ ہے تو بندے کو بندگی زیب دیتی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیر جانے، کم تر سمجھے، اور اپنے دل میں یہ سمجھے کہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں، عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی عبادات کو بہت کم سمجھے، تھوڑا سمجھے، اور یہ جانے کہ جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہونا چاہیے میں اس طرح عبادت بجا نہیں لا سکتا، میں اس طرح عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ سوچنے والا، اپنے آپ کو کم تر سمجھنے والا، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت معزز بندہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب بندہ ہے، برخلاف اس بندے کے کہ جو تھوڑی بہت عبادت کر کے گھمنڈ کرے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ ہوں، میں تو بہت متقی انسان ہوں، اپنے اندر اس بڑائی کو یا کوئی بھی کام جو اس نے کیا، جو عبادت انجام دی، اس کو وہ اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بارگاہ الہی میں بڑی قربت رکھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو عبادت انجام دے کر بڑا سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال اس واقعے میں ملتی ہے کہ جس کو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت جبریل امین تشریف فرماتے کہ سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے، تو حضرت جبریل امین ان کو دیکھ کر حضور سے سوال کرنے لگے ھذا ابو ذر قد اقبل، یہ جو آنے والی شخصیت ہیں یہی ابو ذر غفاری ہیں نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، فرمایا کہ آپ اوتعرفونہ، کیا آپ لوگ بھی ابو ذر کو جانتے ہیں، جبکہ آپ حضرات تو آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، ہم زمین پر بسنے والے انسان، اور آپ ابو ذر کے نام سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے شخص ہیں یہ ابو ذر ہے نا؟ تو اس پر حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ جی ہاں، ھذا اشہر عندنا منہ عندکم، یہ شخصیت جو تشریف لا رہے ہیں جن کا نام ہے نامی اس نے گرامی ابو ذر غفاری ہے، فرمایا کہ یہ جتنے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر مشہور ہیں، مدینے والے جتنے ان کو جانتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ آسمان پر ہم فرشتوں میں ان کی شہرت ہے، ہم آپ لوگوں سے زیادہ ان کو جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بماذا نال هذه الفضیلہ، کس وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی کہ زمین والوں کے علاوہ آسمان والے فرشتے بھی ابو ذر کو پہچانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ دو صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کے اندر دو قسم کے اعمال ہیں، ایک قلبی اور ایک قالبی، قلبی سے مراد دلی اور قالبی سے مراد جسمانی، کہ یہ دو عمل ان کے اللہ کے ہاں اتنے پسندیدہ ہیں جس میں سے ایک کا تعلق ان کے دل کے ساتھ ہے اور دوسرا عمل جس کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ ہے، وجود کے ساتھ ہے. اور پھر وہ دونوں عمل بتائے، پہلا عمل جس کا تعلق ان کے دل کے ساتھ ہے، فرمایا کہ لصغری ہی نفسی ہی، یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں. میں نے پچھلے مضمونوں میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری بہت زیادہ قناعت پسند تھے اور بہت ہی زیادہ زاہد، دنیا سے بالکل الگ تھلگ کٹ کر رہنے والے اور دنیا کے جہل جم یہ کھیل تماشوں سے اور دنیا کے رنگ رنگیلیوں سے بالکل متنفر اور بیزار، جن کے بارے میں خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ آپ الگ تھلگ کہیں قیام اختیار کر لیجیے تاکہ روزانہ آپ دوسروں سے جھک جھک کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو اس لیے الگ تھلگ ہونے میں، گوشے عافیت اختیار کرنے میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے، لوگوں کے لیے بھی بہتری ہے. آپ نے مدینہ طیبہ سے قدر فاصلے پر ربضہ نامی بستی میں قیام اختیار کر لیا تھا. تو یہ وہی ہستی جو سیدھی سادی اور بہت ہی درویشانہ زندگی بسر کرنے والی ہستی، تو ان کے بارے میں حضرت جبریل امین نے استفسار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ان کی ایک خصوصیت جس کا تعلق ان کے دل کے ساتھ ہے، چونکہ تکبر اور تواضع یہ دونوں انسان کے دلی عمل ہیں، کہ انسان دل کے اندر یا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا دل ہی کے اندر انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے. تو پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ پہلا عمل جس کی وجہ سے یہ آسمانوں میں ہم فرشتوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہیں، لصغری ہی فی نفسی ہی، اپنے دل میں یہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، بہت حقیر جانتے ہیں، کم تر محسوس کرتے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ وَكَثْرَتِ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ، یہ سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت کیا کرتے ہیں جس میں خالصتاً اللہ پاک کی توحید کا مضمون بہت مختصر اور جامع ترین الفاظ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. ان کو سورہ اخلاص کے ساتھ جو والہانہ محبت اور تعلق ہے اس کی وجہ سے یہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں. وَكَثْرَتِ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ، یہ ان کے جسمانی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں شہرت رکھتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو اپنے دل میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہو اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہو، تو یہ انسان اللہ کے ہاں معزز اور محترم. اور جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر، پچھلے مضمون میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے انسان کا کسی سے بڑا ہونا، دوسرے کا چھوٹا ہونا، کسی رتبے اور مقام میں بڑا ہونا، دوسرے کا چھوٹا ہونا، یہ چیز تکبر کے زمرے میں نہیں آتی. تکبر کے زمرے میں یہ آتا ہے کہ انسان اپنے کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھے، کہ میں مال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، نام آوری کے اعتبار سے، دنیا میں عزت و شہرت کے اعتبار سے، خاندانی لحاظ سے، کسی اور حیثیت سے، علمی اعتبار سے، اپنے فن کے لحاظ سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے، اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے اس کے اندر اگر بڑائی آ گئی کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، بڑھ کر ہوں، تو یہ چیز تکبر میں آ جاتی ہے. ورنہ تو حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو چونکہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں اور عمر میں زیادہ تھے، تو جواب میں بڑا چچا تلا اور بڑی ذہانت کا جواب دیا، فرمایا کہ بڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ پیدائش میری پہلے ہوئی ہے، پیدائش تو میری پہلے ہوئی لیکن بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بھتیجے ہیں آپ کے سامنے کے پیداوار ہیں، کہہ سکتے تھے کہ میں بڑا ہوں. پوچھنے والے کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ عمر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ چچا بھتیجوں میں کس کی عمر زیادہ ہے، کس کی کم ہے، لیکن چونکہ تربیت یافتہ تھے، صحبت یافتہ تھے اس اونچی ہستی کے، تو یہ کہنا بھی گوارا نہ سمجھا کہ میں بڑا ہوں اور یہ تو میرے سامنے کی پیداوار ہے، بلکہ فرمایا جواب میں پہلے آپ کی بڑائی کا اظہار کیا، کہا کہ ہم دونوں میں بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ پیدائش میری پہلے ہوئی ہے. تو یہ انسان کی اپنے اندر جو نفسانیت ہے، جو انانیت ہے، وہ جب مٹ جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو انسان کا یہی حال ہو جاتا ہے. ورنہ تو مسا اوقات انسان کسی بھی مال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، علمی لحاظ سے، اپنی مہارت یا اپنی تعلیمی صلاحیتوں کے اعتبار سے کبھی بھی گھمنڈ کرتا ہے تو تکبر میں مبتلا ہو کر اوندھے منہ جا گرتا ہے۔ ہمارے درس نظامی کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، اس میں مختلف واقعات ہیں، اس میں ایک واقعہ تواضع کے نام سے ہے کہ جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، تکبر کا مظاہرہ کرتے تو حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو علم یہ بھی بسا اوقات انسان کے تکبر کا باعث بن جاتا ہے، چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو۔ جب انسان پڑھ لکھ کے لائق فائق ہو جاتا ہے تو اس میں خود بخود فطری طور پر ایک گھمنڈ آ جاتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں سائنسدان ہوں، اور علمی اگر دینی علم حاصل کر لیا تو وہ کہتا ہے کہ میں علامہ ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، مفتی ہوں، فلاں ہوں، دماغ ہوں۔ کوئی نہ کوئی گھمنڈ اس کے اندر ضرور پھر ضرور پیدا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ اگر اس کی تربیت اچھی ہو، زیر تربیت کسی کی رہا ہو تو علم آ جانے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ساری زندگی طالب علم ہی سمجھتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ایک موقع پر حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، دونوں ایک سے ایک بڑھ کر اپنے وقت کے امام ہیں، علم کے پیکر ہیں۔ حضرت تھانوی جنہوں نے 1500 تصانیف کی اور وسیع ترین وسعت والی کتابیں جنہوں نے تصنیف کی، ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں، کہ ہماری زندگیوں میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان کی کتابوں کا صرف مطالعہ کر سکیں۔ وہ حضرات تحقیقی مضامین پورے تصنیف اور تعلیف کر کے چلے گئے۔ ایک طرف حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، دوسری طرف حضرت تھانوی رحمہ اللہ، ایک سے ایک بڑے جبال العلوم، علم کے پہاڑ۔ حضرت سید علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تصوف کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ اگر چاہتے تو خوب علمی اعتبار سے اور اس کے تمام شعبوں کے لحاظ سے باریکیاں بیان کر کے تصوف کی کامل مکمل تعریف کر کے رکھتے تھے اور اپنا علمی کمال دکھا دیتے کہ تصوف کے اندر مجھے کتنی کمال اور کتنی مہارت حاصل ہے، کہ کتنی گہرائی تک میں نے تعریف کر دی، جو جامع بھی ہے، معنی بھی ہے، جو تمام چیزوں کو حاوی ہو۔ لیکن جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ آپ جیسے فاضل کے سامنے مجھ جیسا طالب علم کیا تصوف کی تعریف کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو حقیر اور ایک طالب علم اور ایک ادنا سا تصور کرتے ہوئے حضرت کی علمی کمالات کو سامنے رکھ کر فرما رہے ہیں کہ آپ جیسے فاضل کے سامنے مجھ جیسا طالب علم کیا تعریف بیان کرے گا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے، اپنی تحقیق نہیں، فرمایا کہ البتہ اتنی بات ہے کہ اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے اس کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تصوف اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے۔ تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے۔ یہ مختصر سی تعریف کر دی اور اپنی حقیقت بھی ظاہر کر دی کہ مجھ جیسا طالب علم آپ جیسے فاضل کے سامنے کیا تعریف کرے، اور دو لفظوں میں پورے تصوف کا خلاصہ بیان کر دیا کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے۔ جس دن انسان اپنے نفس کو مٹا دے گا اسی دن تمام کمالات کو وہ پا لینے والا بن جاتا ہے، اور اگر یہ چیز انسان میں نہ ہو، گھمنڈ ہو، تو یہی انسان کے اندر تکبر کا باعث بنتا ہے۔ تو علمی اعتبار سے میں نے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر تواضع کے عنوان سے ایک مضمون ہے، اس میں ایک بڑے علامہ کا لکھا کہ مقاتل ابن سلیمان جو بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، ایک دن علمی گھمنڈ میں آ کر بھرے مجمع میں کہہ بیٹھے کہ جو چاہو پوچھو، آسمان اور زمین، اللہ پاک کا آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور زمین کی گہرائیوں میں جا کے تحت الثرا ہے۔ تو کہا کہ عرش کے نیچے سے لے کر زمین کی گہرائیاں جو تحت الثرا ہے وہاں تک جو چاہو پوچھو جواب ملے گا۔ تو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ ہم آسمانوں کی اور زمین کی گہرائیوں کی بات نہیں کرتے، ہم سطح زمین کی بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ جو اصحاب کہف تھے ان کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ بس حکا بکا جو کہ تو خاموش رہ گئے۔ کہنے کو تو بڑی بہت اونچی بات بول دی کہ جو چاہو سو پوچھو، عرش سے لے کر تحت الثرا تک جو سوال کرنا چاہو جواب دوں گا، تو پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ ہم نہ آسمانوں کی بات پوچھتے ہیں نہ زمینوں کی, زمین کے اوپر کی بات پوچھتے ہیں, تو ہمارے اور آپ کی سطح کی بات ہے, وہ یہ کہ اصحاب کہف ان کا کتے کا رنگ کیا تھا؟ خاموش. حکا بکا بھرے مجمع کے اندر وہ علمی گھمنڈ منٹوں میں چور ہو گیا. تو یہ چیز اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. علمی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, جمال کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے انسان کبھی بھی اپنے اندر بڑائی کا دعویٰ نہ کرے. اسی طرح ابن قتیبہ نامی ایک گزرے, وہ بھی بہت بڑے اپنے وقت کے, تالیف تصنیف جب بکثرت ہو گئی اور ان کا شہرت اور چرچا ہو گیا, ان کے ساتھ بھی بالکل بھی آئی نہیں. ایسے واقعہ ہوا کہ ایک دن ممبر پر تھے, بھرا مجمع تھا, پوری مسجد مجمع کثیر سے بھری ہوئی تھی. کہا کہ جو دل چاہے, جس چیز کے بارے میں دل چاہے پوچھ لو, جواب ملے گا. تو ایک باولا قسم کا انسان تھا, جو عام طور پہ بدھو اور باولا سمجھا جاتا تھا. اس نے کہا کہ فتیل اور قطمیر کے درمیان فرق بتائیے, کیا چیزیں فتیل اور قطمیر؟ یہ عربی کا الفاظ ہے. کہا کہ فتیل اور قطمیر کے بارے میں بتا دیجیے, کس چیز کے نام ہیں, کیا ہیں؟ چونکہ دعویٰ کہہ دیا تھا علمیت کا اور گھمنڈ میں آ چکے تھے, بھرے مجمع کے اندر ہر چیز کے بارے میں سوال کا دعویٰ کر بیٹھے. ایک باولے قسم کے انسان نے سوال کیا کہ فتیل اور قطمیر ان دونوں کے بارے میں بتا دیجئے. بھرے مجمع میں بالکل ساکت ہکا بکا رہ گئے, لیکن جواب نہیں بن پڑا. شرمندہ ہو کر ممبر سے اترے, اپنے گھر کی طرف چل دیے. راستے میں یاد آیا کہ یہ تو بہت معمولی سوال کا جواب تھا جو میرے ذہن سے اوجھل ہو گیا. کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے, اس گٹلی کے بیچ میں جو یوں شگاف ہوتا ہے, اس شگاف کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہے. عام طور پہ جب آپ خشک کھجور کو کھولیں گے, گٹلی کا جو یہ شگاف ہے, جو اس کی نشان سا ہے, اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا نکلتا ہے, اس کا نام ہے فتیل. اور یہ جو شگاف ہے, اس کا نام ہے قطمیر. یا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو کھجور کی گٹلی پہ ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے, جھلی, اس کا نام ہے قطمیر. جو عربوں کے اندر ایک عام سی بات تھی, رات دن کھجورے کھاتے تھے, اور یہ فتیل اور قطمیر ان کے سامنے کی چیز تھی. لیکن چونکہ دعویٰ کر دیا تھا علمیت کا, تو اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ ایسا ذلیل کیا کہ بھرے مجمع کے اندر ہکا بکا رہے گا, جواب نہیں بن پڑا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ابھی نوجوان لڑکے تھے, کم عمر تھے, ابھی تک آپ نے علمی میدان میں اور علمی کمالات میں قدم نہیں رکھا تھا. حضرت قتادہ بہت مشہور اور معروف اور بہت اونچے درجے کے علامہ گزرے, جو پیدائشی نابینا تھے. امت کے اندر ایسے پیدائشی نابینا کہ آپ کی آنکھیں بالکل سپاٹ تھی, کہ اس میں آنکھوں کی بناوٹ بھی نہیں تھی, بالکل یہ جگہ سپاٹ تھی, آنکھوں کی اس میں ڈیزائن ہی نہیں تھا. اور حافظہ اتنا غضب کا کہ ایک مرتبہ آپ کے دروازے پہ ایک فقیر آیا اور سوال کیا, اور اس کے بعد چلتا بنا. جب وہ چلا گیا تو بعد میں معلوم ہوا کہ گھر کا ایک کٹورا چوری ہو گیا. اندازہ ہو گیا کہ فقیر آیا تھا, اس نے موقع دیکھ کے سناٹے میں کٹورا اٹھایا, تھیلے میں ڈال کے چل دیا ہوگا. 10 سال کے بعد حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے, وہاں پر ایک فقیر کی صدا سنی. فرمایا کہ یہی وہ فقیر ہے جو 10 سال پہلے ہمارے گھر کے دروازے پر آیا تھا. لوگوں نے اس کو پکڑا, پوچھا, تفتیش کی, معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً 10 سال پہلے فلانے علاقے میں فلانے گھر کا میں نے کٹورا چوری کیا تھا. حافظہ اتنا غضب کا تھا, لیکن چونکہ علمی گھمنڈ میں آ گئے تھے, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ایک دن دعویٰ کر بیٹھے, جو دل چاہے سو پوچھو. اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی موجود تھے محفل میں. آپ نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ ان سے پوچھو, وہ چیوٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے آنے کے وقت یہ کہا تھا کہ اے چیوٹیوں, جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو رونڈ ڈالے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے پورا مضمون بیان فرمایا. تو ان سے پوچھو حضرت قتادہ سے کہ وہ اعلان کرنے والی چیوٹی وہ مذکر تھا یا مؤنث تھی, نر تھا یا مادہ تھی؟ تو پوچھنے والے نے سوال کیا, حکا بکا خاموش. کیا جواب دیں کہ اس کو چیوٹا کہیں کہ چیوٹی, نر کہیں کہ مادہ کہیں؟ کیونکہ یہ تو جواب دے نہیں سکتے, ذہن میں ہے نہیں کہ وہ کہیں. ظاہر بات ہے جواب دینے کے لیے انسان کے علم کے ذخیرے کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اس کی روشنی میں انسان جواب دیتا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی, مؤنث تھی. پوچھا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ مؤنث تھی؟ کہا کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے مجھے پتا چلا ہے. کیسے؟ کہا کہ وہاں جہاں اللہ پاک نے ان کا قصہ بیان فرمایا اس قصے کے اندر اللہ پاک نے جو لفظ اس کے لیے استعمال فرمایا کہ جب ان کا لشکر آیا تو چیوٹی نے کہا قالت نملتن, تو یہاں جو قالت کا لفظ ہے کہ کہا اس نے, تو یہ جو گرامر کے اعتبار سے جو لفظ یہاں پر فعل کا استعمال ہوا تو وہ لفظ استعمال کیا گیا جو مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اگر مذکر کا ہوتا تو قالت کے بجائے قالا, قالا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور قالت مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اس چیوٹی نے کہا, چونکہ نملتن یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے تا کے ساتھ بولا جاتا ہے, لیکن جب اس کے لیے فعل اگر مذکر آئے تو پتہ چلے گا کہ وہ آگے والا مذکر, اور اگر فعل اس کے لیے مؤنث آئے تو معلوم ہوگا کہ وہ مؤنث. فرمایا کتاب اللہ بتا رہی ہے کہ وہ مؤنث تھی. تو غرض یہ کہ یہی حضرت قتادہ ایک دن بڑے مجمع میں جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج تک کوئی چیز میں نے نہیں سنی مگر یہ کہ میں نے اس کو حفظ کر لیا, اور جو چیز مجھے حفظ ہو گئی کبھی نہیں بھولتا. تو اب یہ علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک گھمنڈ تھا. یہ چیز بھی بسا اوقات انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. تو جب دینی چیزیں ہلاکت کا باعث بن جائیں تو دنیاوی گھمنڈ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا؟ تو یہ دعویٰ کر کے کہ آج تک کوئی چیز میں نے نہیں سنی مگر یہ کہ وہ میں نے یاد کر لی, جو چیز یاد کر لی کبھی فراموش نہیں کرتا, یہ بات کہہ کے کہنے لگے ارے غلام لاؤ میری چپل لاؤ. غلام نے کہا چپل تو آپ کے پاؤں میں ہے, چپل تو پہنے ہوئے ہیں. آنن فانن یعنی اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ دکھا دیا کہ چپل پاؤں میں ہے اور اللہ پاک نے بھلا دیا. دعویٰ تو کیا تھا کہ کوئی چیز نہیں سنی کہ اس کو یاد کر لیا, جو چیز یاد ہو گئی کبھی بھی نہیں بھولا. دعوے کے فوراً بعد اپنے نوکر سے جو ان کا خادم تھا کہا چلو چپل لیا, کہا چپل تو آپ پہنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے بسا اوقات انسان کو کسی بھی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, کوئی بھی چیز انسان کے اندر جو اترانے کا سبب بن جائے, جو اس کے گھمنڈ کا ذریعہ بن جائے, جو اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھ کر جاننے کا ذریعہ بن جائے, تو یہ چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جب نئے نئے عالم فاضل بنے تو بہت لائق فائق انسان تھے, اونچی ہستی تھے, بہت لیاقت اور صلاحیتوں کے ساتھ کامل مکمل علم حاصل کر لینے کے بعد آپ کی اللہ پاک نے عجیب انداز سے تربیت کا سامان فرمایا. چونکہ اب تک بغیر تربیت کے پڑھ لکھ کر عالم فاضل بن گئے تو علمی اعتبار سے بڑی اپنے اندر صلاحیتیں تھیں. تو اس زمانے کے اندر تھانہ بھون کے اندر تین قسم کے بزرگان دین وہاں گوشہ نشین تھے. ایک کا نام نامی اس میں گرامی حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی, اور دوسرے حضرت حافظ زامن شہید, اور تیسرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہم اللہ. ان تینوں حضرات کا تھانہ بھون کے خانقاہ میں گوشہ نشینی کے اپنے اپنے کمرے تھے. ان تینوں کو اقطاب ثلاثہ کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے قطب ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے کمرے کے اندر نشستگاہ تھی, اپنی اپنی خدمات میں لگے ہوئے تھے. ان میں حضرت شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے اونچے درجے کے عالم فاضل تھے. تو ان کا کوئی کتابچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی نظروں سے گزرا, جس کے اندر انہوں نے اپنے علمی اعتبار سے کوئی نقص پایا, کوئی اتار چڑھاؤ پایا. کہا کہ یہ کیسے لکھتے شیخ تھانوی نے؟ کہا کہ میں چل کے ان سے مناظرہ کرتا ہوں. چونکہ ابھی نئے نئے عالم فاضل بنے تھے, علمی اعتبار سے لائق فائق تھے, اونچے درجے کے پڑھے لکھے انسان تھے, تو مناظرے کی نیت سے ان کا کتابچہ بغل میں دبایا, گنگوہ سے تھانہ بھون کا سفر اختیار کیا. وہاں جب پہنچے تو یہ حضرات اپنے اپنے کمروں میں, تینوں حضرات موجود ہوتے تھے. تو پہلا کمر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کا تھا. تو ان سے چونکہ ان کی پہلے سے سلام دعا تھی, وہاں گزرتے ہوئے سوچا چلو حضرت حاجی صاحب سے سلام کلام کر لوں. ان کے پاس رکے, سلام دعا کی. حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یہ شیخ محمد تھانوی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں غلط بات لکھ دی, ان سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. کہا توبہ توبہ, اتنے بڑے وقت کے عالم شیخ محمد تھانوی اور اپنے وقت کے اتنے بڑے بزرگ, ان کے ساتھ تو مناظرہ کرنے آیا ہوں, بہت بے ادبی کی بات ہے. کہا نہیں نہیں, انہوں نے غلط بات لکھی ہے, میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ٹھنڈا کیا, کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہ سمجھو، یوں ہو تو ان کو غصہ ٹھنڈا کر کے۔ ابھی گفت و شنید چل رہی تھی کہ حضرت حاجی صاحب کی باتوں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اتنے زیادہ متاثر ہوئے، ایک طرف تو ٹھنڈے ہو گئے، مناظرے کا ارادہ ترک کر دیا، دوسری طرف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کہا کہ حضرت اب آپ مجھے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، میری اصلاح بھی فرما دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بیعت فرما لیا اور فرمایا کہ تم یہاں ہمارے پاس ابھی قیام کرو۔ 40 دن تک ان کو اپنے یہاں روک لیا۔ آئے تھے مختصر وقت کے لیے گنگوہ سے تھانہ بھون ایک کتابچہ لے کر مناظرہ کرنے کی نیت سے، لیکن یہاں آ کر معاملہ کچھ اور ہوا۔ اپنا ہاتھ ایک اللہ والے کے ہاتھ میں دے بیٹھے اور 40 دن اسی ایک جوڑے میں، چونکہ وقتی طور پر آئے تھے، اسی ایک جوڑے میں 40 دن گزار دیے کہ جب وہ میلہ ہو جاتا اس کو اتار کر دھو لیا کرتے، پھر اسی کو پہن لیا کرتے۔ اس 40 دن میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے وہ رگڑے لگائے، وہ اصلاح کی، وہ منجائے کی، کہ 40 دن کے بعد جب روانہ کرنے لگے، اپنے سینے سے چمٹایا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ رشید احمد، وہ کامل مکمل امانت جو میرے پاس تھی وہ مکمل طور پر میں نے تمہارے سپرد کر دی ہے۔ 40 دن کا عرصہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، مختصر مدت ہے، لیکن دل میں فرق ہوتا ہے۔ بعض دل وہ ہوتا ہے جس میں معمولی سی رہنمائی کر دینا ہی کافی ہو جاتی ہے، بعض دل وہ ہوتا ہے جس میں سال و سال گزر جائے اس کے اوپر فائدہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو زمینیں جس طرح دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک زمین وہ جو کاشتکاری کے لیے بالکل تیار ہے، صرف اس کو ہلکا پھلکا سا اس کا ہل بیل جوتنے کی ضرورت ہے، اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، معمولی سی بارش برسے اور وہ پیداوار کے لیے تیار۔ ایک زمین وہ جو بنجر، تیار کرو، ہل بیل چلا دو، پانی کیا سارے چھڑکاؤ کر دو، لیکن پھر بھی اس میں سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ تو دل کے اندر فرق ہوا کرتا ہے۔ آئے تھے مناظرے کے لیے 40 دن مجاہدے، انہیں 40 دن کے دوران ایک دن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جب دسترخوان لگا تو فرمایا کہ اللہ ہمارے مرید رشید احمد کو بھی بلا لو۔ ان کو بھی بلایا اور اس کے بعد دو طرح کے سالن تھے، ایک طرف تو کوفتے اور ایک برتن میں دال، تو کوفتے اپنی طرف کر لیے، دال ان کی طرف کر دی، فرمایا کہ لو یہ کھاؤ۔ بڑی مسکنت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنے وقت کا ایک علامہ دال کھانے میں لگا ہوا ہے۔ قسمت سے اسی دوران حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تشریف لائے، عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ کیا سلسلہ ہے کہ آپ خود تو کوفتے کھا رہے ہیں اور اپنے مہمان کو دال کھلا رہے ہیں؟ معاملہ تو برعکس ہونا چاہیے کہ آپ دال کھا لیں لیکن مہمان کی عزت افزائی کر رہے ہیں، اس کو کوفتے کھلائیں۔ اس پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے، چونکہ رگڑائی اور منجائی کا سلسلہ چل رہا تھا، جلا ہو رہی تھی دل کے اندر سے وہ بڑائی اور وہ تکبر اور وہ انانیت، اس کا خاتمہ کیا جا رہا تھا، تو برملا آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرا اس پر احسان ہے کہ اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہوں، ورنہ تو یہ اس کا حقدار تھا کہ دال روٹی پہ رکھ کے دے دیتا کہ جاؤ باہر سیڑھی پہ بیٹھ کے کھا لو، یہ تو اس بات کا حقدار تھا۔ اتنا خطرناک جملہ بول کے کنکھیوں سے دیکھا کہ رشید احمد گنگوہی کے چہرے پر کوئی تغیر آتا ہے کہ نہیں، چہرے پہ کوئی تغیر نمایاں نہیں ہو رہا، اسی طرح عاجزی ان کے ساری اور توازوں کے ساتھ مسکین بنے ہوئے دال کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ 40 دن گزر جانے کے بعد روحانی اعتبار سے سینے سے لگایا اور فرما دیا کہ رشید احمد، جو امانت مجھ کو دی گئی تھی آج کامل مکمل میں نے تمہارے سپرد کر دی ہے، اور اس کے بعد روانہ کر دیا۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ واپس گنگوہ تشریف لے آئے، آنے کے بعد عجیب کھوئی ہوئی طبیعت ہو گئی، استغراقی کیفیت میں چلے گئے، گم سم، ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، نہ کوئی ربط و ضبط۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے کافی وقت کے بعد ایک خط روانہ کیا، مختصر سا، دو سطروں میں لکھا کہ مدت گزر گئی، عزیز کا کوئی اطلاع نامہ نہیں آیا کہ کس حالت میں ہے، خط کے ذریعے اپنی حالت سے آگاہ کریں۔ مدت گزر گئی، عزیز کی کوئی خیریت دریافت نہیں ہوئی، تو خط کے ذریعے سے اطلاع کریں کہ کس حالت میں ہے۔ خط ملا تو جواب میں تحریر کیا کہ حضرت، کاہلی اور سستی کی وجہ سے رابطہ نہیں کر سکا، بات حقیقت میں یہ ہے کہ اصل میں آپ کو خط لکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اپنی بے حالی کا حال کیا لکھوں، اپنی بے حالی کا حال کیا لکھوں، کہ اپنی کیا حالت ہے کہ میں آپ کو لکھ سکوں۔ اور کہا کہ بس اتنی بات ضرور ہے کہ جب سے آپ کے پاس سے آیا ہوں آپ کی توجہ اور آپ کی محبت اور آپ کی صحبت کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ آپ کے پاس سے آنے کے بعد سے شریعت طبیعت بن گئی. اور دوسری چیز فرمایا کہ مادح اور رام دونوں برابر ہو گئے. تیسری چیز فرمائی کہ شریعت کے کسی بھی مسئلے میں اب شک شبہ باقی نہیں رہا. تین چیزیں کو ذکر کیا. نمبر ایک, شریعت طبیعت بن گئی. جس طرح ایک انسان اپنے طبعی تقاضے پورے کرتا ہے کہ بھوک لگی تو کھانا کھا لیا, پیاس لگی تو پانی پی لیا, نیند آئی تو سو گیا, نیند پوری ہوئی تو اٹھ گیا. یہ ہمارے طبعی تقاضے ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت آج تک آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پانی پیتے ہوئے انسان اکتا جائے, کھانا کھاتے ہوئے انسان اکتا جائے, یا تقاضا ہوا پیشاب کا پیشاب کرنے میں انسان اکتا جائے؟ یہ جو ہمارے طبعی تقاضے ہیں, سونا, جاگنا, چلنا, پھرنا, آنا جانا, گھومنا, یہ تمام جو ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں, تو فرمایا کہ آپ کے پاس سے آنے کے بعد سے شریعت طبیعت بن گئی کہ اب جس طرح ایک چیز انسان طبیعت کے مطابق کرتا ہے تو شریعت اتنی آسان ہو گئی کہ ہر حکم اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق انجام دے رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ مادح اور ذام دونوں برابر ہو گئے. مطلب یہ کہ تعریف کرنے والا تعریف کرتا ہے منہ پر, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مذمت کرنے والا منہ پر مذمت کرتا ہے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی نفس اور اپنی ذات اتنی مٹ چکا ہے, اپنی ذات اتنی مٹ چکی ہے اور نفس اتنا مٹ چکا ہے کہ اب کوئی تعریف کرے تو اس سے کوئی دل کے اندر گھمنڈ نہیں آتا, شوخی نہیں آتی, خوشی نہیں آتی کہ چلو تعریف کرنے والے تو پیدا ہوئے. کوئی برائی کرے تو اس برائی سے دل کے اندر کوئی احساس نہیں آتا, کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی برائی کر رہا ہے. تعریف کرنے والا اور مذمت کرنے والا دونوں برابر ہو گئے. اور تیسری چیز فرمائی کہ شریعت کے کسی بھی مسئلے میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہا, کامل مکمل اطمینان کلی ہو گیا. یہ علمی لائن والے حضرات جانتے ہیں کہ جب انسان علمی میدان میں قدم رکھتا ہے تو چلتے چلاتے بہت سارے علمی مسائل ایسے آتے ہیں جس میں انسان کو شک رہ جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, مان لیا, لیکن تردد ضرور ہے. تو فرمایا کہ شریعت کے کسی بھی مسئلے میں شک شبہ نہیں رہا, کامل مکمل شریعت کے پر شرح صدر ہو گیا, اطمینان قلبی حاصل ہو گیا. یہ خط جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کو پہنچا, ان کو ملا, آپ نے اس خط کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا, اس کی اتنی قدر کی جیسے شیخ ویسے مرید, ایک سے اونچے درجے کے. سر پر رکھ لینے کے بعد فرمانے لگے کہ آج تک ایسی حالت تو ہماری بھی نہیں ہوئی جیسے ہمارے مرید کی ہو گئی. یہ بھی ان کی توازو تھی, ورنہ سارے اثرات تو انہی کی صحبت کے تھے کہ 40 دن کی صحبت نے ایسا گہرا اثر کیا کہ دل کے اندر جو انانیت تھی, جو علمی گھمنڈ تھا, جو بڑائی تھی, آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے, ایسے مٹ گئے, اپنے نفس کو ایسا مٹا دیا, جب واپس لوٹ کر گئے تو گم ہو گئے. اللہ کی محبت میں ایسے مستغرق ہو گئے کہ کسی سے کوئی بول چال نہیں, کلام سلام نہیں, بالکل گم سم تھے. جب شیخ کی طرف سے جھنجھوڑا گیا, ہلایا گیا کہ مدت گزر گئی, عزیز کی اطلاع نہیں آئی کہ کس حالت میں ہے, تو جواب دیا کہ حضرت اپنی بدحالی کی حالت کیا لکھوں, حالت لکھتے ہوئے شرم آتی ہے. البتہ اتنی حالت ضرور ہے کہ تین چیزیں آپ کے پاس سے آنے کے بعد سے میسر آئی ہیں, شریعت بالکل طبیعت بن گئی, مادح اور رام دونوں برابر ہو گئے, شریع مسئلے میں کہیں بھی کوئی شک شبہ باقی نہ رہا. تو یہ ہے چیز اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہنے سے. مسا اوقات انسان کی کائے جب پلٹتی ہے تو اس کی انانیت فنائیت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور وہ پھر اپنی حقیقت سے جب واقف ہو جاتا ہے تو پھر کبھی بھی وہ سر اٹھا کر بات نہیں کرتا. میں نے جو پچھلے مضمونوں میں حوالہ دیا تھا, میں نے نام لیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, لیکن وہ حوالہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ظاہر انسان ہے کبھی کبھی مغالطہ لگ جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقولہ ارشاد فرمایا تھا کہ انسان دو مرحلوں سے گزرا کہ جن دو مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بڑائی کے لیے سر اٹھا سکے, تکبر کر سکے یا گھمنڈ کر سکے. ایک مرحلہ تو عرض کیا تھا کہ جب وہ اپنے والد کی پشت سے رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے تو جو ذریعہ ہے, جو راستہ ہے, وہ پیشاب کی نالی ہے, اور دوسرا جب وہ شکم مادر سے اس دنیا کے اندر منتقل ہو کر آتا ہے تو جو ذریعہ جو راستہ ہے وہ پیشاب کی نالی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو موقعوں سے انسان اس ناپاک راستوں سے گزر کر بھی تکبر کرے یہ اس کو زیب نہیں دیتا. کس منہ سے وہ بڑائی کا اظہار کرے, کس منہ سے وہ تکبر کا مظاہرہ کرے. تو غرض یہ کہ اللہ والوں کی شان ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے ہمیشہ واقف رہا کرتے ہیں, اپنے اندر بڑائی کا نام اور نشان نہیں آنے دیتے اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری اور تواضع کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو شیطان ابلیس ملعون اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شام کے وقت سمندر کے اوپر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے کارندے چیلے چتمڑے آتے ہیں, اطلاعات دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا, کہتے تو نے کوئی کام نہیں کیا, جا کوئی خانہ انجام نہیں دیا, خاطر میں نہیں لاتا. وہ سارے بڑی محنتیں کر کر کے اللہ کے بندوں کو ورغلا کے گمراہ کر کے اپنے اپنے کارنامے لاتے ہیں, لیکن یہ ہر ایک کو کہتا چل کوئی خاص کام نہیں کیا, ہر ایک کو مسترد کرتا جاتا ہے. لیکن ایک شتمڑا آتا ہے جو چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے دو افراد میں یعنی میاں اور بیوی میں طلاق دلوا دی. یہ سن کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے, کہا کہ تو نے سب سے اچھا کارنامہ انجام دیا کہ گھر کو تو نے اجاڑ دیا, میاں بیوی میں تفریق ڈالی, ان میں نفرتیں ڈالی اور نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ ان میں طلاق دلوا دی, تو نے سب سے اچھا کام کیا. اس کو سینے سے چمٹاتا ہے, سینے سے لگاتا ہے. اس پر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ بظاہر دو افراد کے درمیان نفرت نہیں ہوتی. یہ جو شیطان اپنے شتونڑے کو دانت دیتا ہے, سینے سے چمٹاتا ہے اور ان تمام کارناموں کو پسر پوچھ ڈال کر اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے دو انسانوں کے درمیان نفرت کا بیج بویا. اس دو انسانوں میں نفرت کی وجہ سے دو خاندانوں میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں, لڑکے کا خاندان الگ, لڑکی کا خاندان الگ. ان دونوں میں نفرت, بغض, عداوت, غیبتیں, ایک دوسرے کی برائیاں اور بسا اوقات انتقام کی آگ بھڑکا کر انتقام تک پہنچا کر قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اصل چیز ہے وہ تفریق, نفرت کا بیج, کہ جہاں کہیں دو انسانوں میں نفرت آ جائے تو اس کے اندر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے ان میں توڑ پیدا کر دیا, ان میں آپس میں لڑائی ڈلوا دی, پھوٹ ڈلوا دی. اور اس کے بعد پھر وہ دیر تک لڑائیاں اور غیبتیں, چغلیاں, برائیاں چلتی رہتی. تو ہمارے بزرگان دین اس کے پس منظر میں فرماتے ہیں کہ اصل چیز جس سے شیطان کو دلی خوشی اور راحت ملتی ہے وہ ہے نفرت توڑ, کہ دو رشتوں میں توڑ پیدا کر دی رہا ہے, بھلے وہ دو رشتے ماں باپ کے ہوں یعنی میاں بیوی کے درمیان ہوں یا باپ اور اولاد کے درمیان ہوں. ایک دن پچھلے دنوں جب نماز باہر ہو رہی تھی, ایک صاحب آئے, کہا کہ میں نے اپنے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو 18-20 لاکھ دیے, دوسرے بیٹے کو 24-25 لاکھ دیے کاروبار میں لگانے کے لیے. وقت گزر گیا, میں نے ان سے بات پرس کی تو کہا کہ تم کون ہو, تم پوچھنے والے, یہ وہ فلاں ڈھماگ. ہوتے ہوتے بات پہنچی جھگڑے تک, لڑائی جھگڑا کافی ہوا, انجام یہ نکلا کہ وہ سگے بیٹے ان دونوں بیٹوں میں سے بڑے بیٹے نے باپ سے کہا کہ تو مر جائے گا نا تو تیری قبر پہ آ کے پیشاب بھی نہیں کروں گا. فاتحہ تو دور کی بات, کہا کہ یہ بات میرے دل میں ایسی چپ گئی ہے کہ نکل نہیں پا رہی کہ میں کس طرح نکالوں. اور جو چھوٹا بیٹا تھا, کہا کہ میں دکان پر بیٹھا تھا, اس کا فون آیا, انہوں نے اپنے نام بھی بتایا, میں نام نہیں بتاتا, ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب یہاں موجود ہوں یا ہو سکتا ہے کوئی جاننے والا موجود ہو. تو اس بیٹے نے اپنا نام لیا, کہا کہ میں فلانا شوٹر بات کر رہا ہوں, اپنے باپ کو کہہ رہا ہے 10 منٹ کے اندر دکان خالی کر دے میں تجھے شوٹ کر دوں گا. کہا کہ میری سگی اولاد ہے, سگا خون ہے, پیسے کے پیچھے لڑائی ہوئی, ایک نے مجھے کہا کہ تیری قبر پہ آ کے پیشاب بھی نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا کہ 10 منٹ میں دکان خالی کر دے ورنہ تجھے شوٹ کر دوں گا. تو یہ تفریقیں, یہ نفرتیں, یہ آتی ہیں شیطانی اثرات سے. شیطان جہاں کہیں دو افراد میں تفریق آئے, نفرت آئے, جہاں توڑ آئے, اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توڑ جہاں ہوگا وہاں شیطان کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اس توڑ کو, توڑ کا جو ذریعہ اور سبب ہے وہ ہے تکبر, بڑائی اور انانیت. کہ جب انسان میں بڑائی آ جاتی ہے وہ دوسرے کی بات کو ماننے کو تسلیم نہیں ہوتی, وہ دوسرے کی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا. وہ جب اڑ جاتا ہے اپنی بات پر, دوسرا اپنی بات پر اڑ گیا, یہ اپنی بات پر اڑ گیا, تو ان دونوں کے اڑنے سے اور لڑنے سے نفرتیں پھوٹتی ہیں اور توڑ پیدا ہوتے ہیں. اس کے برخلاف ایک اور چیز وہ ہے توازو. توازو جب انسان کے اندر آ جائے, عاجزی انسان کے اندر آ جائے, اپنے آپ کو مٹانے کی صفت انسان کے اندر آ جائے, تو جہاں کہیں انسان کا اپنا حق بھی ہو اگر اس کو دبایا جا رہا ہو تو انسان میں اگر توازو ہو تو وہ نرمی کے ساتھ معاملے کو سلجھا لیا کرتا ہے. تو ایک چیز ہے تکبر, اس کے مقابلے میں ہے توازو. اور دوسری چیز جو نفرتوں کو پیدا کرنے کا بیج ہے, جو توڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, وہ ہے حرص, لالچ, مال کی حرص, عزت, شہرت, دولت, یہ تمام جو حرص ہے, یہ حرص یہ بھی ایک بنیادی بیج ہے. اس کے مد مقابل ہے ایثار. یہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں, جو جڑ ہیں تمام نفرتوں کا, تمام توڑ کا. ہر طرف جو عداوت ہے, دشمنیاں, جو آپس میں لڑائیاں, جھگڑے, جتنے بھی قتل و غارت کریے ہیں, تو ان میں ایک تو تکبر اور دوسرا حرص. ان دونوں کے مد مقابل توازو اور ایثار. فرمایا کہ اگر انسان توازو سے کام لے اور ایثار سے کام لے کہ چلو چھوڑو اپنا حق بھی میں دستبردار ہوتا ہوں, تو فرمایا کہ متواضع آدمی اور ایثار سے کام لینے والا آدمی کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی توڑ کی صورت نہیں ہوتی, سب اس سے جڑتے ہیں, محبت سے پیش آتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں, تکبر اور حرص, جس کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں اور بے شمار نفرتیں جنم لیتی ہیں. اس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے, اور شیطان کے خوش ہونے سے لازمی بات ہے کہ رحمان ناراض ہوتے ہیں, اور رحمان کے راضی ہونے کی صورت میں شیطان ناراض ہوتا ہے. اس کے لیے حضرت اقدس, حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ نے ایک بڑی گہری بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ شیطان جب راندہ درگاہ ہوا, اللہ کے دربار سے مسترد ہوا, تو اس نے قسم اٹھائی تھی اور کہا تھا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ان انسانوں کے پاس سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, ہر طرف سے آ کے ان کو بہکاؤں گا. آخر میں اس نے کہا تھا, ولا تجد اکثرهم شاکرین, کہ آپ ان میں سے اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے, میں ان کو ناشکرا بنا دوں گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ناشکرا بنا دے, ناقدرہ بنا دے. تو فرمایا کہ تم اس چیز کو پلے سے باندھ لو کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ, تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکر گزاری کی وجہ سے شیطان کو ذلیل کر دیں گے. اس لیے کہ اس کی ساری کوشش ہے, چاہے وہ سامنے سے آئے, دائیں سے آئے, بائیں سے آئے, پیچھے سے آئے, اس نے کہا تھا کہ میں ان پہ کوششیں کر کے لا تجد اکثرهم شاکرین, آپ ان میں سے اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو فرمایا کہ تم چلتے, پھرتے, اٹھتے, بیٹھتے, لیٹے ہو یا بیٹھے ہو, ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرو تاکہ تم شیطان کے اس شکنجے سے نکل جاؤ جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے. فرمایا کہ شکر گزاری کی عادت اتنی بہترین عادت ہے کہ اس عادت کو اپنانے والا اول تو تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی تمام کی تمام نعمتوں پہ نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جو نعمت ملی, چپل ملی یا ٹوپی ملی, نعمت اللہ کی طرف سے ہے. شکر اللہ کا ادا کرے گا تو دل کی گہرائیوں سے اس کی نظر اللہ پر ہوگی, کہ اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے. کبھی بھی اس کو اپنے کسی نعمت پر, بڑے سے بڑے بنگلہ مل جائے, کوٹھی مل جائے, کار مل جائے, بڑا خاندان مل جائے, کنبہ مل جائے, عزت و شہرت مل جائے, مال و دولت کے انبار ہو, نگاہ رب ذوالجلال پر ہو, حرام ہے کہ انسان کے دل میں بڑائی آ جائے, کیونکہ وہ اللہ کی نعمت سمجھے گا تو دل کی گہرائیوں سے اور زیادہ شکر گزاری اس کے اندر پیدا ہوگی. فرمایا کہ یہ اول تو تکبر پیدا نہیں ہوگا, اور اگر تکبر ہو چکا ہے تو بہت جلد اس شکر گزاری کی عادت سے انسان, شکر گزاری کی عبادت کی بدولت انسان تکبر سے نجات پا جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ایک نانا جان تھے, بچپن میں ان کو دیکھتا تھا, رات کو اپنے بستر پر بیٹھ جاتے اور جھوم جھوم کے پڑھتے, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. کہا کہ میں بچہ تو دیکھتا تھا, حیران ہوتا تھا, نانا جان یہ روزانہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی بڑے اللہ والے اونچے انسان تھے. فرمایا کہ جب میں تھوڑا سمجھدار ہوا تو ایک دفعہ میں نے پوچھا, نانا جان رات کو سونے سے پہلے آپ بستر پہ بیٹھ کے جھوم جھوم کے اللہ میاں کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہم لک الحمد ولک الشکر, کیا وجہ ہے؟ نانا جان نے فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ دن بھر تو میں غفلت میں گزار دیتا ہوں, کام کاج میں, مصروفیات میں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا. رات کو بیٹھ کر ساری نعمتوں کا دھیان کرتا ہوں, سوچتا ہوں, اے اللہ آپ نے زندگی دی آپ کا شکر ہے, اے اللہ آپ نے صحت دی آپ کا شکر ہے, اے اللہ آپ نے گھر دیا آپ کا شکر ہے, ایک ایک چیز کو اپنے تصور میں لاتا جاتا ہوں, جھوم جھوم کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں, ساری دن بھر کی نعمتوں کو استحضار کرتا جاتا ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا جاتا ہوں. تو کتنی اونچی عادت ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا رات کو شکر ادا کر کے سوئے گا, اللہ کا پکا وعدہ ہے, لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، عبادت گزار بندہ بنائے، قدردان بندہ بنائے، متواضع بندہ بنائے، تکبر سے کوسو دور فرما دے اور تکبر جیسی مہلک بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے. آج اسے اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. آخر میں آپ حضرات سے خصوصی دعا کی درخواست ہے، حضرت اقدس حضرت والد ماجد تو دنیا سے جا چکے، ان کا سایہ تو ہمارے سروں سے اٹھ گیا، بیٹھے تھے گھنی دھوپ میں اس کی نہ خبر تھی بڑھ جائے گی یہ دھوپ اور سایہ نہ رہے گا. ابا جان تو دنیا سے چلے گئے، امی جان بھی آج کل بہت زیادہ شدید حلیل ہیں، تین چار دن سے بہت زیادہ غشی کے ان کے اوپر کیفیت ہے، غنودگی کیفیت میں اور عجیب و غریب معرفت والی گفتگو فرما رہی ہیں، بسا اوقات حجابات ہٹ بھی رہے ان کے سامنے سے، بہت ساری چیزیں بھی ان کو نظر آتی ہیں بتاتی ہیں. ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے کہ اللہ پاک امی جان کے حق میں جو بھی بہتر ہو، جو بھی ان کے حق میں ہمارے حق میں بہتر ہو. حدیث مبارک میں آتا ہے سر اللہ العفو والعافیہ، اللہ پاک سے ہمیشہ عفو درگزر مانگو اور عافیت مانگو. ہم بھی اللہ پاک سے عفو درگزر اور عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پورے خاندان کے لیے اور ہمارے پورے مجمع کے لیے جس حالت میں ہمارے لیے بہتری ہو، اللہ پاک ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. امی جان جو ماشاء اللہ اس شدید تکلیف سے گزر رہی، اس کے باوجود مسلسل آج صبح بھی تکلیف کے باوجود بھی کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی، استغفار پڑھ رہی تھی اور کھلی آنکھوں ماشاء اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہی ہیں، صحابہ کا دیدار ہوا، ابا جان کا دیدار فرمانے کے ابا جان آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت. تو یہ تمام چیزیں ایک بشارتیں ہوتی ہیں جو مومن کے لیے بڑی ڈھارس کا سامان بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی امی جان کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی ایسے اچھے معاملات فرمائے، عافیت کے معاملات فرمائے جو اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتر جانتے ہوں، ہم سب کے لیے بہترین معاملات اللہ پاک فرما دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا. اللهم عافنا واعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.